وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے، سب کو جمع کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا کہ کہاں ہیں تمہارے شریک، تمہارے ٹھہرائے ہوئے معبود کہاں ہیں، الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، وہ جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے، زوم رکھتے تھے، دعوے کرتے تھے کہ یہ خدا سے کچھ کروا سکتے ہیں۔ یہاں شرکاؤکم سے مراد کیا ہے؟ کوئی ایسی ہستی جس کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہو کہ یہ اللہ پہ کچھ زور رکھتی ہے یا اللہ سے کوئی کام زبردستی کرا سکتی ہے۔ الذین کنتم تزعمون، یعنی جن کے بارے میں تمہارا بڑا دعویٰ تھا کہ یہ بڑی ہستیاں ہیں، یہ بڑی چیزیں ہیں، یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، بہت بڑے مقام رکھتے ہیں۔ جب بھی ایسا کوئی جملہ بولتا ہے نا کہ فلاں شخص بہت نیک ہے یا نیک بزرگ تھا اور وہ بہت پہنچا ہوا ہے اور وہ بڑے مرتبے پر ہے اللہ کے ہاں، ایسی کوئی بات ہم سے پسند نہیں کی گئی کہ ہم کسی کے بارے میں بھی اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دیں یا ججمنٹ دیں۔ جیسے ہم کو یہ اختیار نہیں نا کہ ہم کسی کے اوپر جہنمی ہونے کا فتویٰ دیں یا اس کی آخرت کی بربادی کی بات کریں، ایسے ہی ہم کو یہ حق نہیں کہ ہم کسی کی نیکی کے بارے میں یہ سوچیں کہ وہ تو جنتی ہی ہے۔ اچھا آپ دیکھیں، ہمارے عام طور پہ لوگ گفتگو کرتے ہوئے، وہ میرے والد مرحوم جنتی جو ہے نا وہ یہ کہا کرتے تھے، آپ نے سنا ہوگا یہ جملہ، کسی کو نہیں پتا کہ کون کہاں ہے، کسی کا فیصلہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں۔ کوئی بات ایسی زبان سے نہیں نکالنی چاہیے، اس لیے کہ مالک یوم الدین وہ خود ہے۔ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام دے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جنت میں پہنچ چکے ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بھی فرمایا تھا، قرآن پاک میں آتا ہے، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ یہ آپ سے کہلوایا گیا قرآن پاک میں، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ کوئی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو کسی شخص نے سوال کر لیا، اور آپ بھی یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو۔ تو ہم اس کی رحمت کے امیدوار تو ہیں، لیکن دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اس کی رحمت مجھ پہ تو ضروری ہوگی، میں تو پاری لگا، کوئی دعویٰ نہیں کسی کے بارے میں بھی۔ اس لیے کسی بھی بڑے سے بڑے نیک بزرگ کے بارے میں یہ سوچ لینا کہ ان کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے اور وہ اللہ سے بزور باتیں منوا سکتے ہیں اور کچھ کروا سکتے ہیں، یہ سب من گھڑت خیالات ہیں۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون کیا ہے۔ اچھا، جو بزرگ گزر جاتے ہیں نا وہ ماضی کا حصہ بن جاتے ہیں، ماضی ہمیشہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے، آپ اپنا بھی ماضی سوچیں، ہمیشہ اپنا ماضی کیسا لگتا ہے؟ بہت خوشگوار، بہت اچھا، اور وہ تلخیاں بھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ مثلا کئی سال کے بعد آپ اس مجلس کو یاد کریں گے اور کہیں گے کتنا مزہ آتا تھا، کتنی خوشگوار تھی، اور اس وقت بھول گئے ہوں گے کہ ایک دن اے سی بند ہو گیا تھا، اور بھول چکے ہوں گے تو اتنی بھوک لگتی تھی، پاس والوں سے اتنی سمیل آتی تھی، اور بھول چکے ہوں گے کہ کیسے کیسے دھکے پڑتے تھے، سب بھول چکے، اور ٹیسٹ روز مصیبت سنائی دیتی تھی آواز، اور اتنی ٹینشن میں سال گزار، سب بھول جائیں گے یہ چیزیں، اور کیا یاد رہے گا؟ کیا خوبصورت مجلس تھی، بالف ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ جب کوئی چیز ماضی بن جاتی ہے تو اس کی تلخیاں عموماً بھول جاتی ہیں اور صرف خوبصورت تصویر پیچھے رہ جاتی ہے. جیسے آپ کوئی اپنی تصویر اٹھا لیں, کوئی 10-20 سال پرانی, تو آپ کہیں گے واہ کیا سمارٹ ہوتے تھے, کتنے اچھے دن تھے یہ, حالانکہ آپ کو بھول گیا کہ ان دنوں میں اور کیا مشکلات تھی. تو یہ ایک انسانی نفسیات ہے کہ اس کو اپنا ماضی بہت حسین لگتا ہے. اسی طرح جو لوگ گزر جاتے ہیں ان کے بھی کارنامے بہت بڑھا چڑھا کے بیان کیے جاتے ہیں, اور پھر ان سے ایسے ایسے کرامتے اور ایسی ایسی چیزیں وابستہ کر دی جاتی ہیں جن کی اوتھینٹیسٹی کا کسی کو نہیں معلوم ہوتا کہ واقعی وہ ہوا بھی کہ نہیں. کچھ قصے کہانیاں مشہور ہوتی ہیں, پھر وہ حقیقت بن کے سامنے آتی. پھر بعد کے لوگ ان بزرگوں کے نام پر صرف وہ قصے کہانیاں بیان کرتے رہتے ہیں کہ فلاں ایسے تھے اور فلاں ایسے تھے. پھر اس کے بعد ایک سٹیپ اور آگے کہ اب ان سے درخواست کرو کہ وہ ہمارے لیے بھی یہ اور یہ کروا دیں. اب آپ دیکھیے, اب ماضی کو ذرا ایک طرف رکھیے, موجودہ زمانے میں جتنے بھی نیک لوگ ہیں, جتنے بھی مشرق سے لے کے مغرب تک, شمال سے جنوب تک, پوری دنیا کے نیک ترین انسانوں کی لسٹ بنا لیجئے کہ ہمارے خیال میں یہ اور یہ بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں, اور پھر کوئی ایک شخص یہ دعویٰ کرے کہ ان سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی, کر سکتے ہیں آپ دعویٰ؟ آپ یہ دعویٰ کریں کہ یہ تو واقعی نیک ہیں, کر سکتے ہیں؟ آپ کو کیا پتا ان کے اندر کیا ہے؟ کیا آپ میں سے کوئی ان نیک لوگوں کے بارے میں جن کی آپ نے لسٹ بنائی ہوئی یہ کہہ سکتے ہیں یہ سب جنت میں ضرور جائیں گے؟ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. پھر آپ کسی کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا اللہ پہ بڑا زور چلتا ہے اور یہ تو منوا کے ہی چھوڑتے ہیں؟ نہیں. جب اس وقت دنیا میں کوئی آپ کو نظر نہیں آتا تو جو پچھلی صدی میں یا 10 صدیاں پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں یہ باتیں کیوں کرتے ہیں آپ کہ فوت ہونے کے بعد وہ سمندر کو روکے ہوئے ہیں کہ وہ نہ چڑھائی کر دے, یا وہ زلزلے روکے ہوئے ہیں, یا وہ آندھیاں اور طوفان روکے ہوئے ہیں؟ یہ کہاں سے پتہ چل گیا آپ کو؟ یہ سب من گھڑت کہانیاں ہوتی ہیں جو دلوں میں بٹھا دی جاتی ہیں عقیدت کے ساتھ, پھر ہم ان کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتے, اور اس طرح انہیں آہستہ آہستہ, جیسے وہ حابیل قابیل کے قصے میں تھا نا, فتوعت لہ نفسہ قتل اخی, کہ قتل تک کا گناہ شیطان انسان کے لیے آسان کر دیتا ہے تعویلیں دے دے کر, ایسے ہی شرک تک کا گناہ انسان کے لیے شیطان آسان کر دیتا ہے طرح طرح کی باتیں کر کے, دل میں ڈال کے کہ نہیں وہ تو اتنے نیک تھے, ان کے بارے میں تو یہ کہانی ہے کہ انہوں نے مردے کو زندہ کر لیا اور وہ تو معلوم نہیں کہاں سے کود پڑے تو ان کو چوٹ نہ لگی, اور اس قسم کی کہانیاں فرضی طلسماتی. ٹھیک ہے, اللہ کے کچھ نیک بندوں کی کچھ کرامات بھی ہوتی ہیں, لیکن کسی بھی چیز کو دین کا حصہ بنا لینا اور قرآن اور سنت کی تعلیمات کو ایک طرف رکھ کے صرف اسی کے اوپر نجات کا انحصار رکھنا, یہ سب فرضی دین ہے, قیاسی دین ہے, من گھڑت دین ہے, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے یہ فرمایا گیا, کہاں ہیں تمہارے شریک جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے, کہ اللہ اولاد دیتا یہ بھی دے سکتے ہیں, اللہ بیماری دور کرتا یہ بھی کر سکتے ہیں, اللہ کے در سے فیض پہنچتا یہاں سے بھی ہمیں فیض پہنچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وہ جن کے بارے میں تم دعوے کیا کرتے تھے کہ یہ بڑی چیز ہیں, وہ کہاں ہیں آج؟ بلاؤ ان کو. پھر کیا ہوگا جواب ان کا؟ ثم لم تکن فتنتہم, پھر نہ ہوگا ان کا فتنہ. فتنہ کے لغوی معنی ہوتے ہیں پرکھنا, آزمانا, آزمائش, مصیبت, فساد, کفر, دکھ, عذاب, عذر. یہ اتنے معنی ہیں فتنے, لفظ فتنہ کے. ہمارے یہاں فتنہ صرف فساد کے معنی میں ہوتا ہے. کیا فتنہ پھیلا رکھا ہے, اس سے آگے ہم نہیں جانتے فتنے کے کیا معنی, لیکن عربی میں یہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے, مصیبت بھی, آزمائش بھی, فساد بھی, and so on. یہاں پھر کیا معنی ہے فتنہ کا؟ یعنی حجت, معذرت, ان کی آزمائش اور پرکھ اس وقت کیا ہوگی؟ الا ان قالوا, یعنی ان پہ اس وقت آزمائش ہی آئے گی کہ وہ بلائیں گے اپنے شریکوں کو، نیک انسانوں کو، اور نیک انسان کہیں گے ہم نے کب تمہیں کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو؟ وہ ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے. قرآن میں یہ عبارت بار بار پڑھیں گے کہ وہ بزرگ کیا کریں گے؟ ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے. ایک دفعہ پیچھے گزر چکی ہے، کہاں پر؟ دوسرے پارے میں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ اسْتَبَرَّ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا اسْتَبَرَّ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. آیت 166 اور 167 سورۃ البقرہ، دوسرا پارہ. ترجمہ ہے، اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیروکاروں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے، اپنے فالوور سے بے تعلقی ظاہر کریں گے مگر سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب اور وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا، اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھاتے. یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے. یعنی وہاں جا کر سب بڑے اور بزرگ جن کی ہم عقیدت کے دعوے کرتے دنیا میں نہیں تھکتے، وہ جب بیزاری دکھائیں گے تو لوگ اسی وقت دشمن بن جائیں گے. آج بھی آپ دیکھیں، کئی دفعہ ایسے نہیں ہوتا کہ جن لوگوں سے ہم محبتوں کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں ذرا سی تکلیف ان کی طرف سے ہمیں پہنچے تو ہم سب کچھ بھول کر انتہائی بد اخلاقی پہ اتر آتے ہیں. ہوتا ہے نا دنیا میں، اپنے ماں باپ ہی کو دیکھ لیں کہ کیا کچھ وہ ہمارے لیے دکھ اٹھاتے ہیں، لیکن جب کبھی وہ ہماری ایک بات نہیں مانتے تو ہم دنوں روتے رہتے ہیں، ان سے بدتمیزی کرتے ہیں، شاؤٹ کرتے ہیں ان کے اوپر. وہ ماں جس کی صرف پیدا کرنے کی درد کا انسان ساری زندگی صلاح نہیں دے سکتا، ساری زندگی احسان نہیں چکا سکتا، اس دکھ اٹھانے والی ماں کے ساتھ ہم کیسی کیسی بد اخلاقی کرتے ہیں. یہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. تو کیا قیامت کے دن ایسا نہ ہوگا کہ جن کی محبتوں اور عقیدتوں کے ہم دعوے کرتے ہیں اور جن کی بڑائی کا ہم بڑا زوم رکھتے ہیں، جب قیامت کے دن وہ بیزاری دکھائیں گے تو فالوورز بھی ایک دم بیزاری دکھائیں گے. اسی چیز کا نام فتنہ ہے یہاں. پھر ان کی جو بات ہوگی، ان کے اوپر جو آزمائش ہوگی، اس کے جواب میں وہ کیا کہیں گے؟ الا ان قالوا. اور اس کا فتنہ کا ترجمہ میں نے حجت اور معذرت بھی کیا تھا، یہ بھی معنی بنتا ہے کہ ان کی معذرت اور حجت کیا ہوگی؟ کہیں گے واللہ ربنا، قسم اللہ کی جو ہمارا رب ہے، ما کنا مشرکین، ہم تو شرک کرنے والے نہ تھے، ہم تو شریک نہیں ٹھہراتے تھے. کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے، اتنی بڑی قسم کھائیں گے، ہم نے کوئی شرک نہیں کیا، ہم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان جب اسے کوئی مصیبت آتی ہے تو ایک دم اس کی سٹیٹمنٹس بدل جاتی ہیں. انسان کی اصلیت کھلتی ہی اس وقت ہے جب اس پر آزمائش آتی ہے. معمول نارمل حالات میں کسی کا اچھا ہونا اس کی اچھائی پہ دلیل نہیں. اصل اچھائی کسی کی اس وقت سامنے آتی ہے جب وہ غیر معمولی حالات میں اچھا بن کے دکھاتا ہے. تو دنیا میں جب ان کے سب سلسلے چل رہے تھے، ایک دوسرے سے فائدے اٹھا رہے تھے، تو محبتوں کے، خوش آمدوں کے، عقیدتوں کے بڑے بڑے دعوے تھے، اور جب قیامت کے دن انہوں نے پلٹ کے حال نہ پوچھا تو فوراً ہی ان سے اعلان بیزاری کر دیں گے. استبر الذین، اعلان برات کر دیں گے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ان سے. انظر، دیکھو، کیف کذبوا علی انفسہم، کس طرح انہوں نے خود پہ جھوٹ بولا. ودل عنہم ما کانوا یفترون، اور گم ہو گئے ان سے وہ سب کچھ جو وہ گھڑا کرتے تھے، جو جھوٹ وہ گھڑتے تھے وہ سب گم ہو گئے، جو بناوٹی معبود انہوں نے بنائے ہوئے تھے وہ سب ان سے کھو گئے. تو یہاں پر پھر فتنے کا مفہوم کیا ہوا؟ کہ جب ان سے سوال ہوگا، حساب ہوگا، سوال کا فتنہ ہوگا، سوال کی بھٹی میں جھونکے جائیں گے، تو دنیا میں انہوں نے جو شرک کیا اس کی معذرت کے لیے ایسے ہی بہانے کریں گے اور ان کے سارے ہمدرد اور سہارے گم ہو کر رہ جائیں گے۔ یہاں فتنہ کا ترجمہ حجت اور معذرت اس لیے بھی کیا گیا کہ یہ حجت پیش کر کے وہ چھٹکارا حاصل کریں گے کہ ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کان لگا کے تمہاری بات سنتے ہیں، بظاہر اس طرح دیکھتے ہیں کہ جیسے بہت توجہ سے سن رہے ہوں، حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں۔ اکنہ کنان کی جمع ہے، کنان کن اسی سے ہے، کنان پردے کو کہتے ہیں، کن پنجابی میں کس کو کہتے ہیں؟ کیوں؟ پردہ، اور چھپا ہوا اندر کو۔ ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اَن يَفْقَهُوهُ، کہ نہیں سمجھیں اس کو۔ یعنی پردے کس چیز کے پڑے ہوئے ہیں؟ ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے بغض اور عداوت کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر ایک دھندلاہٹ ہے، ایک پردہ ہے، اور ان کے کانوں میں بھی بوجھ ہے۔ وفی آذانہم وقرا، وقر کہتے ہی کان کی گرانی کو ہے، وقر مانوی بوجھ کے لیے ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا بعض وقت فلاں شخص کی بات سے میرے دل پہ بڑا بوجھ پڑ گیا، تو کبھی دل پہ بھی کوئی بوجھ پڑا ہے؟ کوئی ہوتا ہے، وہ ایک کلو کا ہوتا ہے یا دو کا ہوتا ہے، کیوں اس کو بوجھ کہتے ہیں؟ یہی جو بوجھ ہے نا، اسی کا نام وقر ہے، مانوی بوجھ۔ وزر کا لفظ بھی بوجھ کے لیے آتا ہے، لیکن وہ گناہوں کے بوجھ کے لیے آتا ہے۔ اسر کا معنی بھی بوجھ ہے، پیچھے پڑ چکے نا۔ ولا تحمل علینا اسرن، تو اسر بھی بوجھ ہے، یہ ذمہ داری کا بوجھ ہے، وزن بھی ہے بوجھ جو ترازو میں ہوتا ہے، اور ثقل بھی، ثقیل جس سے ہے، یہ مسافر کے سامان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کبھی جہاز پہ جائیں تو ہمیشہ ہی خوف رہتا ہے کہ وزن زیادہ ہو گیا۔ اور حمل، اٹھانے والے کی استطاعت کے مطابق بوجھ، یعنی زیادہ سے زیادہ مادی بوجھ۔ اور حمل جو اندر اٹھایا جاتا ہے جیسے، اور جو خوشی سے اٹھایا جاتا ہے، جو ماں کے پیٹ میں بوجھ ہوتا ہے، یہ ہے عربی زبان کی وسعت۔ ایک بوجھ کے لیے کتنے لفظ ہو گئے، اور ہر ایک کا معنی فرق ہے۔ اگر آپ کو یہ فرق نہیں پتا نا، آپ قرآن سمجھنے کا حق ہی ادا نہیں کر سکتے، آپ کو قرآن کی روح نہیں سمجھ آئے گی اگر آپ ان لفظوں کا فرق نہیں جانتے۔ عموماً ٹرانسلیشن پڑھ کے لوگ کیوں کنفیوز ہوتے ہیں؟ اس وجہ سے، کیونکہ وہاں تو بوجھ لکھا ہوگا، تو آپ وہ اندر کو ٹچ نہیں کر سکیں گے کہ معنی کیا ہے۔ تو ان کے دلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ یہ پردہ کس بات سے؟ کہ وہ اصل حقیقت کو سمجھ ہی نہ سکیں، اور بوجھ کس لیے؟ کہ وہ اصل بات ان کو سمجھ ہی نہ آئے۔ آپ دیکھیں، اگر کان میں آپ لٹرلی کوئی بوجھ ڈال لیں، مثلاً کوئی روئی وغیرہ کان میں دے دیں، تو بوجھ آ گیا نا آگے، یا انگلی ڈال لیں تو پھر کوئی بولے تو یوں لگتا دور سے کوئی بول رہا ہے، بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو اسی طرح جو لوگ سچے دل سے ہدایت کے طلبگار نہیں ہوتے، ان کے دلوں پر دنیا کی محبت کا پردہ ہوتا ہے، دین والوں سے عداوت کا پردہ ہے، کانوں پہ بوجھ ہے، تو ان کو صحیح راستہ بھی نہیں ملتا۔ ایسے لوگوں کا حال یہ ہے کہ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اگر ان کو ہر نشانی دکھائی جائے، لا يُؤْمِنُوا بِهَا، وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اچھا، یہ بات آپ دیکھیں نا، کہ کس چیز کے فوراً بات کہی گئی، کہ خود ساختہ بناوٹی معبودوں اور بزرگوں کی کرامتوں کی تردید کے بعد کی گئی۔ عموماً اس ٹاپک پر آپ کسی عقیدت مند سے بات تو کریں، اب دیکھیں گے کہ وہ بات نمبر ایک سنے گا ہی نہیں, سننا ہی نہیں چاہے گا, سن بھی لے تو اندر نہیں جائے گی اس کی, کیونکہ عقیدت کا ایسا پردہ آیا ہوا ہے کہ وہ اثر ہی نہیں کرنے دیتا کسی بات کو. اور اسی طرح دل کھلتا ہی نہیں, کیونکہ کھولنا چاہتے ہی نہیں نا, ماننا ہی نہیں چاہتے. جب کوئی ماننا ہی نہ چاہے تو آپ اس کو زبردستی کیسے منوا سکتے ہیں؟ ایسے لوگوں کے لیے ہر نشانی بھی سامنے آ جائے نا, ہر آیت, آیتن کا مانا آیت بھی ہے, کہ قرآن کی آیتیں بھی سامنے لائے نا, تو ان کو نہیں سمجھ آتی. وہ کہتے ہیں نہیں, اس کا کوئی اور ہی مطلب ہوگا, یہ تم کون سا قرآن پڑھا رہے ہو ہم کو. حتی اذا جاؤ کا, یہاں تک کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں, یجادلونہ کا, آپ سے جھگڑا کرتے ہیں, جھگڑنے لگتے ہیں آپ سے. ایسے لوگوں کی سب سے بڑی نشانی اور پہچان کیا ہے؟ کہ وہ جھگڑے کرتے ہیں. دین کے اندر جھگڑے کرنے والے لوگ ہمیشہ اسی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں. جو لوگ دلیل سے نہیں مانتے وہ جھگڑے سے منوانا چاہتے ہیں, لڑ جھگڑ کے منوانا چاہتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارے بازاروں میں چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں نا, مثلاً ڈرائیور ذرا سی کوئی آگے پیچھے ہو گئی چیز تو کس طرح جھگڑ رہے ہوتے ہیں, کھڑے ساری ٹریفک روک لیں گے, جھگڑنا شروع ہو جائیں. کسی دکاندار کے پاس آپ دیکھیں تو بازو کا رش لگا ہوگا, کیا ہے وہ جھگڑا ہو رہا ہے, کسی قیمت پہ جھگڑا ہو رہا تھا. ایک دفعہ میں اسلام آباد سے کراچی آ رہی تھی تو رات کی فلائٹ تھی اور میں نے نائٹ کوچ نہ لی کہ ذرا جلدی پہنچوں, اور فلائٹ نائٹ کوچ سے بھی بعد میں چلی کیونکہ ٹکٹ کاؤنٹر پہ کچھ جھگڑا ہو گیا, اور بالکل پڑھے لکھے لوگ تھے, جھگڑتے ہوئے میں نے خود دیکھا, اور شکلوں سے دونوں طرف بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کبھی جھگڑ بھی سکتے ہیں, یہ جھگڑنے والے لوگ ہیں. لیکن اتنے زور زور کے شاؤٹ کیا جا رہا تھا دونوں طرف سے, اور ہاتھا پائی تک نوبت آ رہی تھی. معلوم نہیں وجہ کیا تھی, کیونکہ خواتین اس پوزیشن میں نہیں ہوتی بعض وقت کے جا کے تو جھگڑا چھڑائیں, حالانکہ مسلمانوں کا فرض یہ ہے کہ دو لوگ جہاں جھگڑ رہے ہیں وہاں جا کے انٹرپٹ کرو اور جھگڑے کو ہٹاؤ, لیکن جہاں اپنی عزت کا خطرہ ہو پھر وہاں انسان بڑے فتنے میں پڑنے سے بچے. کتنے ہی مسافروں نے کتنی اذیت اٹھائی ان لوگوں کے باہم جھگڑنے سے. یہ جھگڑا آپ گھروں میں دیکھ سکتے ہیں, بازاروں میں دیکھ سکتے ہیں, ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا دیکھ سکتے ہیں آپ. سب سے زیادہ مفت سین جو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں وہ اسی قسم کے جھگڑالو پن کے ہیں, بے وجہ کی آرگیومنٹ. کبھی آپ نے اس کی نفسیات پہ غور کیا کہ یہ جھگڑا کرنے والے لوگ ہوتے کون ہیں, کیوں جھگڑتے ہیں, یا ان کو جھگڑنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس لیے کہ یا ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی, یا وہ دلیل بیان نہیں کر سکتے, تو جھگڑ کر, جذبات کا اظہار کر کے, غصہ کر کے, یا پھر وہ توجہ لینا چاہتے ہیں, اٹینشن لیتے ہیں اوروں کی, خود کو مظلوم گردانتے ہیں. ستارے جھگڑیں گے تو کوئی آ کے پوچھے گا بھی کیا ہوا, تو پھر وہ بتائیں گے کہ ہم پہ ظلم ہوا. جھگڑنا تو کسی کو کیسے پتا چلے, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی. دین کے معاملے میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ عموماً جھگڑے سے کام لیتے ہیں, فوراً جذبات میں آ جائیں گے, فوراً غصہ کریں گے, فوراً چیخنا چلانا شروع کر دیں گے. عام روزمرہ زندگی میں آپ کو کئی ایسی مثالیں ملیں گی. جس شخص کے پاس دلیل ہے قرآن سے, سنت سے, اور وہ ایک سیدھے واضح روشن رستے پہ جا رہا ہے, اس کے اپنے دل کے اندر بھی اطمینان ہے, وہ بالکل یکسو ہے, حنیفن, اس کو جھگڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اور ایون اگر کوئی اس سے جھگڑنے کو آئے تو وہ کیا کہتا ہے؟ سلام علیکم لا نبتغ الجاہلین, ہم جھگڑنا نہیں چاہتے, ہم جاہلوں کے متھے نہیں لگنا چاہتے. نہیں مانتے نہ مانو, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی لڑائی نہیں. وہ لغو بات سنتے ہیں تو کنارہ کشی, اذا مروا باللغو مروا کراما, جب وہ اذا مروا باللغو اس طرح کی لغویات کے پاس سے گزرتے ہیں, مروا کراما, تو وہ کنارہ کشی, شرافت سے گزر جاتے ہیں کہ نہیں ہم جھگڑنے والے لوگ نہیں. اب ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ دین کے معاملے میں قرآن اور سنت کی بات کرتے ہوئے کہیں ہم جھگڑے تو نہیں کرتے لوگوں سے، بحثیں تو نہیں کرتے؟ اگر کرتے رہے ہیں تو آج کے بعد چھوڑ دیجئے، کبھی بحث نہ کریں، نیور. سمجھے کہ اگر کوئی ماننا چاہتا ہے، واقعی پوچھنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے، تو اطمینان سے بتا دیں جو معلوم ہے. اگر کوئی نہیں ماننے کی نیت رکھتا تو جو معلوم ہے وہ بھی بتانے کی اور ٹھونسنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ وہ تو انہوں نے سننا ہی نہیں. کیونکہ بعض وقت یہ ہوتا ہے نا کہ آپ بات کرتے ہیں اور دوسرا کہتا ہے نہیں ذرا آپ پہلے میری سنیں نا. پھر پچھلے دنوں میرے ساتھ ایسا ہی ہوا. یہ جو فقہی مسائل ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، ان پہ لوگ عموماً جھگڑے کرتے ہیں، بہت سارے جھگڑے ہی اس پر ہیں. رات کے تقریباً 11:15 تک کسی خاتون کا فون آیا، فون کرتے چھوٹ کر خوب خوب مجھے سنانا شروع کر دی کہ آپ لوگوں کو گمراہ کر رہی ہیں، آپ بے دین کر رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہیں. اور میں نے کہا بھی آپ کو کیا اعتراض ہوا، مجھے کوئی میری غلطی بتائیے. تو انہوں نے کہا کہ آپ سائنس کی باتیں کیوں کرتی ہیں قرآن پڑھاتے ہوئے. میں نے کہا کہ سائنس بھی تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہے، تو کائنات اللہ کی بنائی. کہتے نہیں یہ سائنسی لوگ تو ہوتے ہی کافر ہیں اور آپ کافروں کی باتیں کرتی ہیں، تو یہ بات درست نہیں. خیر میں نے جھگڑا کرنا مناسب نہ سمجھا. میں نے کہا اچھا کوئی اور چیز بتائیے. آپ کہتی ہیں قضا نماز نہ پڑھو. میں نے کہا بھائی میں یہ نہیں کہتی قضا نہ پڑھو، اگر وقتی طور پر قضا ہو گئی ہے تو وہ تو پڑھی جائے گی، لیکن کئی کئی سالوں کی قضا کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہمیں قرآن میں. آپ مجھے دکھا دیجئے کہیں ہے تو میں پڑھ لیتی ہوں، اور میں سب کو بتا دوں گی کہ میں آج تک غلطی کرتی رہی، آج سے تم یہ کرو. میں نے کہا روزوں کی قضا کے بارے میں قرآن میں آتا ہے، اور چیزوں کے بارے میں آتا ہے، نماز کا 700 دفعہ ذکر آتا ہے قرآن میں، لیکن کہیں یہ نہیں آتا کہ جس شخص کی 10 سال کی نماز قضا ہو گئی ہوں وہ ساری دوبارہ دہرائے. تو اس میں یہ ہے کہ توبہ استغفار ہے، کیونکہ لوگ وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے. اگر وہ اتنے اچھے ہوتے تو پہلے ہی قضا نہ کرتے. اب وہ کر چکے. میں نے کہا کہ ایک شخص جب مسلمان ہوتا ہے کافر سے تو اس نے 20 سال کی مثلا نمازیں نہیں پڑھی، تو اب آپ اسے کہیں گے اس شرط پہ مسلمان ہو سکتے ہو کہ 20 سال کی نمازیں پوری کرو؟ نہیں، یہ تو نہیں، کافر کو تو نہیں کہیں گے. میں نے کہا اگر کافر کو نہیں کہیں گے تو مسلمان کو کیوں کہتے ہو؟ کیوں ان کو مصیبت میں ڈالتے ہو؟ جب کہیں حکم نہیں ہے تو بے وجہ لوگوں پہ بوجھ نہ ڈالو، اس دین کو اتنا بوجھل نہ بناؤ کہ لوگ پھر بھاگ جائیں. تو میں نے کہا اس کے باوجود میں اصرار نہیں کرتی، جو پڑھنا چاہے شوق سے پڑھے. میں لوگوں کی نمازوں کا بوجھ اپنے سر نہیں لے سکتی، میں یہ فتویٰ خود سے بھی نہیں دے رہی، یہ علماء ہی نے لکھا ہے اور ان سے پڑھ کے میں نے آگے بتا رہی ہوں. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ ایسی باتیں جو آسانی کی ہوں دین میں وہ بتاتے نہیں، دین کو ہمیشہ مشکل بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اور جس کے نتیجے میں ایک ریئیکشن آتا ہے. مثلا پرسوں مجھ سے کچھ خواتین ملی، وہ کہتی ہیں کہ ہم نے بچپن میں یہ سنا تھا کہ عشاء کی 17 رکعتیں ہی پڑھنی. کہتی ہماری اماں ہمیں کہتی تھی 17 پڑھو، ہم کہتے تھے ہم نے نہیں پڑھنی، اور وہ ہمیں کہتی اور ہم ادھر ادھر غائب ہو جاتے، اور ہمیں نہیں عادت پڑی وہ 17 پڑھنے کی، اور پڑھی نہیں، نماز ہی چھوڑ دی ہم نے. تو یہ جو ریجیڈیٹی ہے کہ سنت اور نفل کو بھی فرض کے درجے میں کھڑا کر دیا ہم نے، کہ آپ ایک رکعت ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے، اس کا ریئیکشن کیا ہوا؟ اکثریت نماز چھوڑ گئی، اکثریت نماز چھوڑ گئی. اگر میرے جیسا کوئی کہے کہ اوکے فرض سنت اور وتر پڑھ لو ہو جائے گی نماز، تو اس کے آپ پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جائیں گے. آپ تو لوگوں کو آسانیوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ آسانیاں میری اپنے پاس سے تو نہیں، یہ تو قرآن اور سنت میں لکھی ہوئی. خیر تقریباً آدھا پونا گھنٹہ میں نے مسلسل باتیں سنی، اور میں صرف اچھا اچھا کرتی گئی، سنتی گئی سنتی گئی سنتی گئی. پھر انہوں نے کہا کہ یہ بھی آپ غلط بتاتی ہیں کہ عورت نماز جو ہے وہ مسجد جا سکتی ہے، اور عورت عید پڑھ سکتی ہے، اور یہ سب غلط کہتی ہیں آپ. میں نے کہا میں غلط نہیں کہتی، آپ بخاری کا فلاں باب کھولے اور اس میں سب حدیثیں لکھی ہوئی ان کو پڑھ لیں. کہتی کون سا باب؟ میں نے خیر نکالی، اس کو ریفرنس دیا، میں نے کہا یہ پڑھ لو. اس کے بعد الحمدللہ دوبارہ فون نہیں آیا، لیکن 2-3 دفعہ اس سے پہلے بھی آیا. اور بہت اذیت ہوتی ہے نا کہ وقت، مجھے اذیت اس بات کی نہیں ہوتی کہ لوگ مجھے کیا کریں، مجھے اذیت ہوتی ہے میرا وقت ضائع ہو رہا ہے. میرے نزدیک سب سے قیمتی چیز جو میری زندگی میں میرا وقت ہے، کہ جیسے میں ہر قیمت پہ فضول چیزوں سے بچا کے مفید چیزوں میں لگانا چاہتی ہوں، اور میکسیمم زیادہ سے زیادہ. اور دعا بھی یہی ہوتی ہے کہ اللہ ہر بیکار چیز چھٹ کے سب سے مفید کام زندگی میں ہو. تو اس میں یہ ہے کہ دین میں جب ہم بحثیں شروع کر دیتے ہیں، جھگڑے شروع کر دیتے ہیں، اور جھگڑنا ہم کو اس وقت پڑتا ہے جب ہمارے پاس دلیل نہیں ہوتی. دلیل ہوتی ہے تو ہم بالکل کام کوائٹ ریلیکس ہوتے ہیں. ہم کیوں کر رہے ہیں یہ کام؟ قرآن میں یہ حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، اور اس کے بعد بالکل مطمئن. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہوتی ہے تو ہو، کیونکہ ہم لوگوں کے لیے جواب دہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا نہیں کہہ رہے، ہم جواب دہ اللہ کے آگے. اگر وہاں کے لیے جواب ہے تو کوئی فکر کی ضرورت نہیں. اب اس یہاں پر یہ جو یجادلونا کا لفظ ہے یہ بڑا ہی اہم ہے, اور ایسے لوگوں کی نفسیات کھول کے رکھ دی گئی کہ جو دلیل کے بغیر بات کرتے ہیں, اپنے غلط کام, نظریے, عقیدے, طریقے چھوڑنا نہیں چاہتے, ان کو پھر صرف ایک کام آتا ہے اور وہ جھگڑنا. حتی اذا جاؤک, یہاں تک کہ جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں, یجادلونا کا, تو آپ سے آ کے جھگڑنے لگتے ہیں.